نام رحیم، السلام علیکم۔ گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال اور جواب کی براہ راست نشست کو لے کے اور پھر ڈیلس امریکہ گاندھی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ولی عہدی کا اسلام میں کیا تصور ہے، اس سلسلہ گفتگو کیا چھٹی نشست ہے۔ ہم سب سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے دور گزرنے کے بعد سید نبی معاویہ جب حکومت پر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا، اس پورے عمل کی دینی، اسلامی، شرعی، اخلاقی کیا حیثیت تھی؟ بات واضح ہو رہی ہے، سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم سب گزشتہ نشست کا خاتمہ میں نے ایک سوال پر کیا تھا، میں چاہتا ہوں وہیں سے گفتگو کا آپ آغاز فرمائیے۔ عام تاثر پوری امت کے اندر یہ ہے اس پورے مدعے کو لے کر کہ جی، ایک طرف ایک فاسق، ایک فاجر، ایک بدکار، ایک ظالم، ایک جابر، ایک مطلق العنان حکمران گدی پر زبردستی بیٹھ گیا تھا، اس کو ہٹانے کی یہ پوری کی پوری موو ہے، کاوش ہے، کوشش ہے، اور سیدنا حسین کا اقدام اس پس منظر، اس موٹیویشن میں تھا کہ امت کے اندر حقیقی اسلام کی بازیافت ہو۔ اور ہم تو یہ بچپن سے شعر سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، آگے کے جو مارکے ہوئے وہ اس موٹیویشن میں تھے۔ آپ نے جو اورینٹیشن دی ہے وہ بالکل اس سے یکسر مختلف ہے کہ سیاسی نوعیت کا ایک اختلاف ہے، اس کے اندر ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ احق ہے، اس کو حق حکومت حاصل ہے، تو گویا دوسری طرف سے بھی کوئی اپنی ذاتی ملوکیت یا اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کی موٹیویشن تھی۔ یہ بات بالکل ایک نئی اور بڑا منفرد زاویہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی افزات کریں، ذرا کھل کے بات ہو اس پر۔ اب لوگ آپ کی بات کو سن بھی رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ سیدنا حسین کا جو اقدام ہے، کیا وہ کوئی امرہم شورا بینہم کی طرز پہ دوبارہ سے جو حکومت تھی اس کے قیام کا تھا، یا اپنے خاندان جس کو وہ آگ سمجھتے تھے اس کی ملوکیت کے قیام کا؟
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سی چیزوں میں علمی نہیں ہوتا، ہم اپنے خیالات کو واقعہ فرض کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا پوری امت، پوری امت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں پچھلے 1400 سال، 1500 سال میں بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، تفسیر پر جن لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ لوگ ہیں، علم کلام کے ماہرین ہیں، فلسفے کے ماہرین ہیں، اسی طرح علوم عالیہ ہیں، نحو، لغت، ان سب چیزوں کے وہ لکھ رہے ہیں۔ مورخین کا تو خاص موضوع یہی ہے، ان میں سے کسی نے یہ باتیں بیان نہیں کی، نکال کے دیکھ لیجیے۔ یعنی اگر کبھی موقع ملے تو صرف ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نکال کر دیکھ لیجیے۔ واعظ حضرات ایک افسانہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ایک اچھے طالب علم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ایک اچھے محقق کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنا کیا مقدمہ بیان کیا۔ ہم جب اپنے زمانے کے سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سیاسی رہنما میدان میں ہیں وہ دونوں باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں نا۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، امریکہ میں سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طریقے سے برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں بہت سے ممالک ہیں وہاں سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان کے رہنما آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شب و روز بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے پیش نظر یہ پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے، ہم یہ بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک معیشت، معاشرت، سیاست میں اس اسکیم کو روبا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایجابی طور پر یا مثبت طور پر کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر ہیں، اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں جو جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر ان کے یہ جرائم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے رشوت لی ہے، انہوں نے پاکستان کو بیچ کھایا ہے، انہوں نے ہندوستان میں یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، کانگریس نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہوتا ہے، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ سیدنا علی کا مثال کے طور پر کیا موقف تھا، تو وہ سیدنا علی بیان کریں گے نا۔ اس وقت کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا علی کا موقف تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے حکمران مقرر کر دیا تھا، تین حکمرانوں نے تو اس کا موقع نہیں دیا مجھے، تو اب میں نکل کھڑا ہوا ہوں، تو یہ بات اس وقت جو لوگ کہیں گے ان کے کہنے پہ مان لی جائے گی۔ آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ خود سیدنا علی نے جب خلافت سنبھالی یا جب خلافت ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا. اسی طرح کا معاملہ, یہی اصول سیدنا حسین کے بارے میں ہونا چاہیے, یہی اصول سیدنا حسن کے بارے میں ہونا چاہیے, یہی اصول معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی سب لوگ اپنا کیا موقف بیان کر رہے ہیں, وہ اس وقت کی سیاست کے میدان میں ہیں, اپنی رائے بیان کر رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, اپنا استحقاق بھی بیان کر رہے ہیں اگر کہیں بیان کر رہے ہیں تو. یہ بتائیے, اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں, ذرا مجھے کسی مستند تاریخی روایت میں بتا دیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود ان میں سے کوئی بات کہی ہو. یعنی یزید کی یہ فرد قرار دادے جرم بیان کی ہو تو مجھے بتا دیں کہاں بیان کی ہے, یا یہ کہا ہو کہ امرہم شورا بینہم کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, جمہوری حکومت قائم نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے میں میدان میں اترا ہوں. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کہنی ہے تو ان بزرگوں کو پہلے کہنی ہے. ہم اپنے تخیلات کے گھوڑوں پر پرواز کر کے نئی دنیائیں دریافت کر کے نہیں لا سکتے. تاریخ یہ تقاضا کرے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا موقف کیا تھا. اس وقت کی دنیا میں آپ کے سیاسی رہنما ہیں, روز اپنے موقف بیان کرتے ہیں, اس میں بھی بعض اوقات افواہیں اڑ جاتی ہیں. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم, جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں معاملے میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف نہیں ہے. تو بارہا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں, یعنی جس میں ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, سوشل میڈیا ہے, معلوم نہیں کیا کیا ذرائع ہیں, ایک طوفان ہے, ہر طرف کیمرے موجود ہیں, وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو میں تو وضاحت کی بات نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا دکھا دیجئے کہ ان میں سے کون سی بات انہوں نے فرمائی ہے.
اور سر, یہ جو لاکھوں لوگ موقف بیان کر رہے ہیں, آپ خود فرماتے ہیں اتنا بڑا جمع غفیر, ظاہری بات ہے آسمان سے تو اتر کے آئے نہیں, نہ کسی میدان میں جمع ہو کے سب مل کے جھوٹ بولیں گے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں جو آزاداری کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, دنیا کو یہی مقدمہ بتاتے ہیں, تو یہ مقدمہ آخر پیچھے نسلوں نے ان کو پہنچایا ہوگا.
اب یہ دیکھ لیجیے, یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. یعنی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو غدیر خم کا واقعہ کہا جاتا ہے. ایک تالاب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے, وہ اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. اس کو سمجھنے کا ایک عمل کئی صدی بعد شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے. تو ہر چیز جو کہی جاتی ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ اجماع ہو گیا, تواتر ہو گیا. بھائی اس کو پوری تاریخ میں دیکھنا پڑے گا نا, یہ کب وجود پذیر ہوئی ہے, کب اس کی پیدا ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی ہے, کہاں سے پھوٹی ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب سنت پر تحقیق کر رہا تھا تو دائیں بائیں سے ہر طرف یہی معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے, ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی, مسلمان پہلی تین صدیوں میں واقف ہی نہیں تھے ذرا سے اس. تو اس لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ پوری تاریخ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ بس آدمی مرا ہے تو اس کے بعد گھر والوں کو بھی خرچ کر کے مر جانا ہے, کیونکہ پانچ سات جمعراتیں کرنی پڑیں گی, کوئی ایک کل شریف پڑھنا پڑے گا, پھر چہلم پر جا کر کہیں نجات حاصل ہوگی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں نہیں ہے, لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں. تو اس لیے میں نے تو بڑی سادہ بات کہی ہے کہ آپ کی تاریخ موجود ہے نا. مثلا البدایہ والنہایہ, یہ ابن کثیر ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, آٹھویں صدی ہے. بھائی آٹھ صدیوں تک مسلمان امت کو اگر یہ پتہ نہیں تھا تو اب کیسے معلوم ہوا؟ تو ذرا دکھائیے مجھے. اس میں پورا موقف بیان کیا ہے انہوں نے, ایک پورا باب ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا, کیسے نکلے, پھر کربلا کا واقعہ کیسے ہوا, اس کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں انہوں نے. تو مجھے ذرا دکھا دیجئے اس میں کسی جگہ. میرے دل میں ایک بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے, میرا ایک رومان ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, یہ انہیں بیان کرنا تھا. وہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں, بڑی زیرک شخصیتیں ہیں. میرے نزدیک تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا میرے بھائی. اگر سیدنا علی بھی دنیا میں رہتے تو موروثیت ہی ہونی تھی. آپ یہ دیکھیے, وہ بھی اپنے زمانے کے حالات کی تبدیلیوں سے واقف تھے. جب ان سے پوچھا گیا, دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, کہ آپ کے بیٹے حسن کو ہم حکمران بنا لیں, انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے روکتا نہیں تمہیں.
جی
ہاں, میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر نے روک دیا تھا نا, اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں تھی اس وقت. اس وقت صحابہ کی جماعت کی قیادت بالکل متعین تھی. یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں میں سے جس کو بھی حکومت دی جائے گی, باقی لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے. آخر انہوں نے جب 6 لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیا کہہ کے ڈالی, ذرا پڑھیے تاریخ میں, طبقات ابن سعدی میں پورا واقعہ نکال دے کہ دیکھ لیجئے کیا کہا. انہوں نے کہا, تم 6 اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہو, جس نے اختلاف کرنا ہے تمہاری وجہ سے کرنا. یعنی لوگ, عام لوگ ایسے نہیں اختلاف کرتے سیاسی معاملات میں, ان کا کوئی لیڈر اور رہنما ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے. اس وقت بھی دیکھ لیں, پاکستان میں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں کون سے لیڈر ہیں. جہاں کہیں بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے, انہی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ ان کو ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کوئی سروے کریں تو لوگ بتا دیں گے آپ کو. تو جن لوگوں کو ہونا چاہیے, وہ انہوں نے فرمایا یہ 6 ہیں. یہ 6 کوئی شورا نہیں تھی, یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی, یہ 6 وہ لوگ تھے جو خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے فیصلہ کرو. پہلا فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس پر اعتماد کرتے ہو. اور آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا. عبد الرحمن بن عوف نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی پہلے تعداد کم کرتے ہیں, 3-3 کے حق میں دستبردار ہو جائیں. ان کے ایما پہ ہو گئے, باقی 3 رہ گئے. انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کرتا ہوں, مجھے حق دے دو کہ میں تم دونوں میں سے فیصلہ کر دوں. تو یہ اصل میں وہ جو زعما جمع ہوئے ہیں, پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیا کہ ہم کس پر متفق ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد لوگوں سے جا کے پوچھیں گے. پھر وہ نکلے بازاروں میں, ان پہ لوگوں سے بھی پوچھا. تو اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن سے یا تو آپ براہ راست رائے لے سکیں. یہ مجھے بتائیے کہ ممکن ہے؟ یہ تو اب سے 100 سال پہلے ممکن نہیں تھا, ابھی ممکن ہوا ہے. نئے مواصلات کے ذرائع پیدا ہوئے ہیں. ایک بڑی سلطنت میں آپ پورے امریکہ سے چاہیں تو ووٹ لے لیں, رائے لے لیں. تو یہ ووٹ لینا کوئی یہ نہیں کہ انسان کو سوجا نہیں, کیسے لی جائے. پرانے طریقے یہی تھے, قبیلے ہیں ان کے سردار جمع ہو جائیں سارے کے سارے, چلیے ان کے درمیان میں اگر اتفاق ہو جاتا ہے. ابھی آپ افغانستان میں, آپ کو یاد ہے نا, ایک جرگہ ہوتا ہے خاص, قبائلی سرداروں کا جرگہ ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا, آپ کی دعوت نے مہاجرین اور انصار میں ایک قیادت پیدا کر دی. گن کے دیکھ لیجئے وہ کون لوگ تھے. ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, معاذ بن جبل ہیں, صدیق و فاروق تو خیر گلہائے سرسبد ہیں, سیدنا عثمان ہیں, سیدنا علی ہیں, زبیر رضی اللہ عنہ ہیں, طلحہ, یہی لوگ ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ کوئی 8-10-12 لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اصل میں مسلمانوں کی وہ جو جماعت پیدا ہوئی ہے, 1,20,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کانسٹیٹنسی میں 2.5-3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. 1,20,000 کے قریب لوگ ہیں, اور جزیرہ نما عرب کی حد تک ہے. تو یہ لوگ فیصلہ کر دیں گے, لوگ مان لیں گے. اور یہ سب کے سب ہجرت کی وجہ سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے, اسی لیے مدینہ ہی کی حد تک لوگوں کی رائے, لوگوں کی یعنی ان زعما کی رائے لینا بالکل ممکن تھا. صورتحال تبدیل ہو گئی, صحابہ پھیل گئے, تابعین کی بڑی جماعت وجود میں آ گئی, سلطنت 3 براعظموں تک پہنچ گئی, لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو کوئی طریقہ نہیں تھا. جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آتا اس کو ملوکیت ہی قائم کرنی تھی, کوئی اور چارہ نہیں تھا. اچھا ذرا لیڈروں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے, یعنی باقی سارے کے سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, لیڈر کون تھے؟ جب یزید کی نامزدگی ہوئی ہے, ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن ابی بکر, یعنی وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گن کے بتایا نا کہ یہ لوگ ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, دیکھیے نا, زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر, علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین. تو بھائی موروثیت وجود میں آ چکی تھی, کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. یاد رکھیے ہمیشہ, اگر آپ ایسے نمائندگان یا ایسے ریپرزنٹیٹیو کا ایوان نہیں بنا سکتے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور یہ کہا جا سکے کہ یہ فی الواقع ریپرزنٹیٹیو نمائندہ لوگ ہیں, اگر نہیں بنا سکتے جمہوریت نہیں آ سکتی, پھر ملوکیت ہی آئے گی, وہی بہترین نظام ہوتا ہے. سیاست میں پہلا فیصلہ سیاسی استحکام کے حق میں کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی آتا اس کو یہی کرنا تھا. وہ بڑے زیرک لوگ تھے, وہ حالات کو دیکھ چکے تھے, جو کچھ تبدیلی آ گئی تھی اس کو بھی دیکھ چکے تھے, اس میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. یہی اس وقت کے رہنما تھے, سب کے سب ان جلیل القدر لوگوں کے بیٹے ہیں جو اقتدار سنبھال چکے تھے اس سے پہلے, یا جن کی کوئی حیثیت تھی اس معاملے میں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ صرف رومانوی باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں.
سب سے بڑا یہ اہم اور بڑا منفرد نقطہ ہے, مشکل ہے ہضم کرنا, لیکن خان صاحب کی زبانی آج ہم نے سن لیا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید غور و فکر بھی کریں گے. یہ جو بحث تھی خان صاحب, 6 نشستوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے, پھر میں انشاءاللہ اس پوری بحث کے بعد 100 کے قریب وہ سوالات ہیں جو گاندھی صاحب کے اس پورے موقف پہ اور گزشتہ اس سے پہلے جو ہم نے معاویہ ایک منفرد زاویہ نظر اختلافات کو سمجھنے کا اس پر کی تھی موصول ہوئے ہیں. ذرا تلخ نوعیت کی چیزیں ہیں, ایسی باتیں ہیں جو لوگ براہ راست گاندھی صاحب سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ذرا تند و تیز اور رام صاحب نوکیلی کمنٹ سے میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا, تاکہ ایک عام آدمی کا ذہن بھی آپ سمجھیں اور براہ راست اس الجھن کو بھی سلجھا دیں. آخری سوال آج کی نشست کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دونوں طرف کا آپ نے موقف بتایا, پوری چیز ترتیب سے آگے بڑھی, جو دوسرا فریق ہے یزید کا اس زمانے میں, سیدنا حسین کے بارے میں آپ نے بتایا بھی سیاسی اختلاف ہے, ایک پس منظر موجود تھا, انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا, نکل گیا. کیا دوسرا فریق آپ اس کو یہ مارجن دینے پہ تیار ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ سیاسی اختلاف محض سیاسی اختلاف نہیں ہے بلکہ اقدام کی نوعیت آ گئی ہے, اس سے آگے بڑھ کے خروج کی ابتدا ہو گئی ہے, وہاں پر بیعت لی جا رہی ہے, اس کے تصور میں وہ بیعت ایک نظم حکومت قائم کرنے کی بیعت تھی, تو پھر آپ کا تو معاملہ یہ نا کہ آپ ہر آدمی کی جگہ کھڑے ہو کے اس کا موقع سمجھتے ہیں, تو پھر ان کو بھی مارجن دیں انہوں نے جو اقدام کر دیا.
ہر حکومت ایسے ہی کرتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں دو بڑے حادثے پیش آ گئے تھے. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے اپنے قریب کی تاریخ, یہ ہمارے سامنے پیش آئے ہیں. مثلاً لال مسجد کا حادثہ ہمارے سامنے پیش آیا نا, ہم نے اس کو خود دیکھا ہے. اس میں بھی ایک حکومت کا موقف ہے, ایک ان لوگوں کا موقف تھا. منہاج القرآن کا حادثہ, 14 کے دھرنوں کا حادثہ, یہ سب ہمارے سامنے ہوئے ہیں. ان میں دو موقف ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسلامی قانون موجود ہے. یعنی اسلامی قانون کو تو تبدیل نہیں ہونا, وہ تو موجود ہے نا. یہ سیاسی لحاظ سے بھی سمجھ لیجئے, دور حاضر میں 4 بنیادی سیاسی اقدار ہیں, جمہوریت, قوموں کا حق خود ارادی, انسان کے بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی. ہم دور حاضر میں کھڑے ہیں. ان میں سے قانون کی حکمرانی اس وقت بھی مانی جاتی تھی, ہمارے فقہا نے اس کو قائم کر دیا تھا, اور بارہا بڑے ہی غیر معمولی حالات میں اس قانون کو پیش کیا ہے, اور بادشاہوں نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے. اس وجہ سے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اسلامی قانون کی روح سے کیا اسے بغاوت قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے, اس کا امکان ہے کہ کوفہ میں یہ بغاوت ہو جائے, اس کے حق میں استدلال کیا جا سکتا ہے. مسلم بن عقیل آئے ہیں, لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے, وہ خفیہ طور پر داخل ہوئے ہیں, اور سیدنا حسین بھی آ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پہ شیعان علی کی بڑی اکثریت تھی, اور لوگ بڑی محبت کرتے تھے سیدنا علی کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ صورتحال مانی جا سکتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک اس طرح کا کوئی معاملہ بالفعل نہ ہو جائے آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. تو میں نے تو اس زاویے سے بتایا ہے کہ اس کو مان بھی لیجئے تو کیا کرنا چاہیے تھا, یعنی ان کو واپس بھیج دیا جاتا. وہ اگر اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ وہاں منتقل ہو رہے تھے تو کہیں قیام فرماتے تو قیام فرمانے دیا جاتا. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ استقبال کرنا چاہیے تھا, اور ان کو بہت عزت کے ساتھ لے جانا چاہیے تھا. حکومت اس پوزیشن میں تھی کہ وہ باہر کھڑے ہو کر اتنا بڑا مارکہ برپا کر دے, تو اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ معاملات کو امن کے ساتھ کنٹرول کر لیں. اس میں غلطی ہوئی ہے, اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. اگر خروج کا اندیشہ بھی ہے, بغاوت کا اندیشہ بھی ہے, تو جب تک بغاوت عملاً برپا نہیں ہو جاتی, آپ کو پریونٹو اقدامات کرنے کا حق ہے, کسی کو مار دینے کا حق نہیں ہے. میں نے بتا دیا آپ کو کہ انسانی جان کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ دو ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے, کوئی تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی, یا قصاص میں, یا کسی نے فساد پیدا کر دیا ہے, لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے, امن و امان کو درم برم کر رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک اقدام کسی درجے میں بھی سیدنا حسین نے نہیں کیا. نہیں کیا تو آپ کو ان کو قتل کر دینے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ شہادت سر تسر ایک مظلومانہ شہادت ہے, کوئی شخص بھی اس کے لیے اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا.
اصل نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا. عظیم چھ نشستوں پر مشتمل ولی عہدی اور اس کی شرعی حیثیت کی گفتگو بائے تکمیل تک پہنچتی ہے. اسلام میں اصل تصور امرهم شورى بینهم کا ہے, اس پر عمل ممکن نہ رہے تو عوام صاحب کے مطابق دین اجازت دیتا ہے متبادل راہوں پہ جا سکتا ہے. سید امیر معاویہ نے ملوکیت کی ہی متبادل راہ اپنائی, بیٹے کا انتخاب اسی پس منظر میں ہے. سیدنا حسین نے ایک سیاسی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر ان کی ناحق شہادت ہوئی. ہم سب گفتگو مکمل ہو چکی ہے, 100 کے قریب سوالات میرے ہاتھ میں ہیں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حق پرستی کا ساتھ دینے کے بجائے مسلک پرستی کر رہے ہیں. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام سے مخلص ہوا جائے, نہ کہ مقدس شخصیات سے. اپنی گفتگو میں کتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے بنو امیہ کو بچانے کی کوشش کی. ہم سر اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ نشست پر سنیں گے اگلی گفتگو میں. وقت یہاں ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.